الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود بجي محمد وعلى محمد. ایزان گرامی, ماہ مبارک رمضان کی روحانی نعمتوں کے عنوان سے آج چوتھی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں, اور یہ روحانی نعمت اور روحانی نعمتیں در حقیقت خداوند عالم کا تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اے ایمان لانے والوں, تم پر روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا کہ جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بنو. متقی کا معنی کیا ہے؟ متقی کا معنی راغب حرب اصفہانی نے جیسے بیان کیا ہے, وقایہ سے ہے. وقایہ یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی باتوں اور چیزوں سے بچانا اور اپنی حفاظت کرنا. متقی کا معنی پرہیز کرنے والا نہیں ہے. پرہیزگاری, پرہیزگار میں ایک منفی معنی موجود ہے, یعنی ہر چیز سے پرہیز کرنے والا ہے. یہ بہت متقی ہیں, ہماری ترجمہ کیا جاتا ہے یہ بہت پرہیزگار ہیں, لیکن پرہیزگاری میں, پرہیزگار میں ایک منفی معنی موجود ہے, ہر چیز سے پرہیز کرنے والا. جبکہ تقویٰ کا معنی, متقی کا معنی یہ ہے, وہ انسان متقی اس انسان کو کہا جاتا ہے جو نقصان پہنچانے والی چیزوں اور باتوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے. اس حفاظت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے, کچھ چیزوں کی جانب قدم بڑھاتا ہے. وَإِلَّا ہمارے جو ترجمہ کیا جاتا ہے تقویٰ کا معنی, تقویٰ یعنی پرہیزگاری, یہ درست ترجمہ نہیں ہے, لیکن قریب تر معنی ہو سکتا ہے. اس بنا پر تقویٰ کا حصول یعنی انسان ہر اس چیز سے جو اس کے ایمان کو, اس کی دنیا کو, اس کی آخرت کو, اس کی روح کو, اس کے قلب کو, اس کی صفات کو, اس کی عقل کو نقصان پہنچائے, اس چیز سے اپنی حفاظت کرے. تو کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کون کون سی روحانی نعمتیں ہیں. آج دوسری نعمت ہم بیان فرما رہے ہیں, درود محمد وعلی محمد پر. سورہ نحل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه. پاکیزہ زندگی جو عمل کرے, عمل صالح خواہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے, شرط یہ کہ وہ ایمان رکھتا ہو, تو خداوند عالم کہتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی, یہ وہ روحانی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور یہ روحانی نعمت دو چیز, دو کاموں کے سبب کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہے, ایک عمل صالح وجہ لانے سے اور دوسرا ایمان سے. یعنی اگر انسان عمل صالح وجہ لائے, نیک عمل وجہ لائے پوری زندگی, اور ایمان بھی رکھتا ہو, تو اسے حیات طیبہ ملے گی. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ نہیں کہا کہ عمل کرنے والے ہیں, یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی عمل کرنے والے, کہا کہ نیک اعمال, صالح اعمال انجام دینے والے ہیں, وہ اس نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اور دوسری شرط کیا بیان کی؟ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ, ایمان والا ہونا چاہیے, اللہ پر ایمان ہو, اللہ کے وعدوں پر ایمان ہو, اللہ کی جزا پر ایمان ہو, روز قیامت پہ ایمان ہو, قرآن نے جو کچھ بیان کیا اس پہ ایمان ہو, اہل بیت کی فرامین اور روایات و احادیث پہ ایمان ہو, اپنی طاقت پر ایمان ہو, اپنی صلاحیتوں پر ایمان ہو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ایمان نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، ہمیشہ گورنمنٹ کو برا کہتے رہیں گے، ہمیشہ اداروں کو برا کہتے رہیں گے، ہمیشہ جو ہے وہ مختلف تنظیموں کو برا کہتے رہیں گے، اپنے حصے کا کام کبھی نہیں کریں گے ایسے لوگ۔ تو ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر بھی ایمان ہو، قرآن پر بھی ایمان ہو، قرآن کے وعدوں پر بھی ایمان ہو، اور اپنی صلاحیتوں پر بھی ایمان ہو۔ وہ مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، اسی لیے امام نے فرمایا توکل کا معنی کیا ہے، توکل کا معنی یہ ہے کہ پہلے اپنے مرکب کو، اپنی سواری کو باندھو، اس کے بعد اللہ سے توکل کرو۔ ایک شخص آیا، پہلے زمانے میں سرائے ہوتے تھے، تھکا ہارا آیا اور اپنے گھوڑے کو چھوڑ کے اندر چلا گیا، واپس آئے تو دیکھا گھوڑا غائب۔ کہ جناب میں نے تو توکل کیا تھا، میرا تو گھوڑا غائب ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی دانا نے اسے کہا بھائی توکل کا معنی یہ نہیں ہے، توکل کا معنی یہ ہے کہ پہلے اپنے گھوڑے کو، اپنی سواری کو باندھو، بعد میں توکل کرو، اپنے حصے کا کام کرو۔ ہم اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتے اور اللہ پہ توکل کر بیٹھے تھے، ان شاء اللہ ہو جائے گا، سب ان شاء اللہ مولا کر دیں گے، مولا آئیں گے، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ مولا کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، علاؤالدین کا چراغ نہیں ہے، کھل جا سمسم والی، ان کے پاس جنت و دنیا نہیں ہے کہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو آئم تعلیم ایک دعا کے ذریعے سے تمام کائنات کے نظام کو تبدیل کر دیتے، نہ زخم کاتے، نہ زخمی ہوتے، نہ خون رشتہ، نہ اپنے وطن کو چھوڑتے، نہ بچے یتیم، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ذہنوں میں تصور یہ کہ امام آئیں گے ہو جائے گا، ہو نہیں جائے گا، ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں قدم بڑھانا ہوگا۔ تو ایمان ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں اللہ پہ ایمان ہوتا ہے لیکن اپنی صلاحیتوں پہ ایمان نہیں ہوتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم جو ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے، جناب یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، قوم ایسی ہو گئی ہے، علماء ایسے ہو گئے ہیں، لوگ ایسے ہو گئے ہیں، یا نوجوانوں کو مثال کے طور پر برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا والدین کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، یا علماء کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو مہاراجہ اعظام کی نوبت آ جاتی ہے کہ جناب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے، وہ تو کچھ نہیں کرتے، خمس کھاتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کس بات کی علامت ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک مستحکم ایمان ہوتا ہے، اٹل ایمان ہوتا ہے، مضبوط ایمان ہوتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ روایت کہتے ہیں لا تحرک الاواسف، المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکہ الاواسف۔ مومن اس کا ایمان مضبوط چٹان کے مانند ہوتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے طوفان بھی اسے نہیں ہلا سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ روز عاشورہ کی سختی اور شدت اور مصائب میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر بشاشت کے، بہجت و سرور کے آثار نمایاں ہوتے چلے جاتے تھے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے قریب ہو رہا ہوں۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ بینیاں پہلو، مسائل کا پہلو اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت ہے کہ مومن انسان ایسے ہوتا ہے۔ امام خمینی کی زندگی میں اٹھا کے دیکھیے آپ کہ نیا نیا انقلاب آیا، امریکہ نے پلاننگ کی، یزد میں تبس کے واقعے میں ہیلی کاپٹر آیا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ امام خمینی کا اگر خدا ہے وہ مجھے بچا لے گا۔ صدام نے حملہ کیا، نیا نیا اسلامی انقلاب آیا، صدام نے حملہ کیا، امام خمینی کا ایک چور آیا تھا، پتھر مانگے چلے گئے، جاؤ تم بھی اس کا جواب دو۔ یقین ہوتا ہے نا انسان کو اپنے اوپر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی قوم پر، اپنے خدا پر، امام زمانہ پر، تو پھر در حقیقت اس کے فیصلوں میں ہمیں مضبوطی نظر آتی ہے۔ تو ایک مضبوط ایمان ہوتا ہے، ایک موسمی ایمان ہوتا ہے۔ موسمی ایمان کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں پاکستان میں اکثر اوقات نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ٹوپی پاجامہ اور بقیہ دنوں میں ترک ڈرامہ۔ جب رمضان آ گیا تو سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، رمضان گیا ٹوپی چلی گئی، رمضان آ گیا داڑھی آ گئی، رمضان گیا ٹوپی داڑھی چلی گئی، محرم آیا کالے کپڑے آ گئے، تھوڑے سے صحیح ہو گئے، محرم گئے واپس اپنی ڈگر پہ آ گئے۔ یہ موسمی ایمان ہے۔ انہیں باغ ہوتا ہے نا، باغ میں کیلے کا بھی ہے درخت ہے، آم کا بھی درخت ہے، اور موسمی کے بھی درخت، مختلف درخت ہیں۔ جیسا پھل ہوتا ہے ویسا زمانہ ہوتا ہے، ویسا ہی وہ درخت پھل لا کے دیتا ہے۔ جب کینو کا زمانہ ہوگا تو کینو کا جو درخت ہوگا وہ کینو کے پھل لا کے دے گا، آم کا زمانہ ہوگا تو آم کا درخت آم کے پھل لا کے دے گا، سیب کا درخت ہوگا۔ تو ہمارے ایمان بھی موسمی ایمان ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں کوئی نظر آ گیا، مولانا صاحب فوراً مؤدب ہو گئے، سر جھکا لیا، مولانا گئے پھر اپنی ڈگر میں شروع ہو گئے۔ تو یہ موسمی ایمان ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں مولانا کو دیکھا جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا کہ مولانا آ رہا ہے۔ بھائی مولانا آ رہا ہے، خدا تو نہیں آ رہا، خدا سے ڈرنا چاہیے، مولوی سے کیا ڈرنا چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے کہ مولوی ارشاد کرتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، مثال کے طور پر شادی ہو رہی ہے, کئی جگہ ایسا اتفاق ہوا, مولانا آ رہے ہیں جلدی سے قناعت بھیجو, مولانا آئے نگاہ بڑھایا, اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ سے قناعت کھل گئی, وہ جو دھونگ لڑک کا کرنا تھا انہوں نے وہ کیا. یہ موسمی ایمان ہے, موسمی ایمان ہے, یعنی ابھی کچھ ہے اور بعد میں کچھ ہے. اسی کو قرآن نے کہا نؤمنو ببعض ونکفرو ببعض, کچھ پہ ایمان لاتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں, پورے دین پہ عمل نہیں کریں گے. اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دو دو تین تین تولوں مسائل سامنے رکھے ہوتے ہیں, بھائی یہ مسئلہ کس کا زیادہ آسان ہے, کون مجھ سے زیادہ آسان فتوی بتاتا اس کی تقلید کرنی چاہیے. یہ جائز تقلید نہیں ہوگی, درست تقلید نہیں ہوگی کہ جناب میں رہبر کی توحید المسائل بھی لے ہوں, آیت اللہ سیستانی کی مسائل توحید المسائل بھی لے ہوں, آغائے ناصر مکارن کی توحید المسائل بھی لے ہوں اور دو چار مرادی کے رکھوں کہ جناب آسان تقلید کس کی ہے. گلدستہ بناتے ہیں نا, ایک پھول یہاں سے لیتے ہیں, ایک کلی یہاں سے لیتے ہیں, ایک پتا یہاں سے لیتے ہیں, کچھ لوگ تقلید اس طرح کرتے ہیں. یہ موسمی ایمان ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے, عمل صالح حقیقی ایمان سے جنم لیتا ہے, کچے ایمان سے کچا عمل جنم لے گا, فرسودہ ایمان سے فرسودہ عمل جنم لے گا, موسمی ایمان سے موسمی عمل جنم لے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان تو کچا متزلزل ہو اور عمل بہت راسخ و پختہ ہو. بہت سے لوگ تھے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ آئے لیکن علی کے ساتھ نہیں آئے, واپس چھوڑ کے چلے گئے, مرتد ہو گئے, پلٹ گئے, ولایت کا اعتراف و اقرار نہیں کیا, امام حسین کے ساتھ چلے چھوڑ دیا انہوں نے ساتھ. بہت سے لوگوں کو دعوت دی نہیں آئے, کیوں؟ کیونکہ ایمان متزلزل تھا. جب ایمان متزلزل ہے, ایمان کچا ہے, ایمان ناقص ہے, تو پھر عمل بھی کچا ناقص اور ناپختہ ہوگا. اس لیے خدا نے کہا وَهُوَ مُؤْمِن, یہ جملہ اسمیہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن. بعض نے کہا ہے کہ یہ اس واو حالی کی بنا پر یہ حالت انسان کو ظاہر کرتا ہے. کیسے حالت انسان کو ظاہر کرتا ہے؟ کہ عمل صالح بجا لائے اور ایمان کی حالت پر ہو, صاحب ایمان ہو, صاحب ایمان مستحکم ہو, تو پھر اس کا عمل اس سے قبول ہوگا. دیوانے سے عمل کیوں نہیں قبول ہوتا؟ اس لیے کہ عقل نہیں ہے, اس لیے کہ شعور نہیں ہے, اس لیے کہ آپے میں نہیں ہے, اس لیے کہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ جہنم سے نجات کا سوال کرنا کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے. خدا مجھے جہنم سے نجات دے. اگر کہیں جہنم سے نجات کا سوال کیا ہے اہل بیت نے, جیسے اسی دعا میں بفقاک رقبتی من النار, اے خدا میری گردن کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما, تو یہ کسی اور وجہ سے. لیکن صرف جہنم سے نجات, خدا مجھے جہنم سے نجات دے دے, تو حضرت آیت اللہ جواد عاملی استاد محترم فرماتے ہیں کہ جہنم سے نجات کے سوال کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ جانور بھی جہنم میں نہیں جائیں گے, بے عقل و دیوانہ اور پاگل اور مجنو بھی جہنم میں نہیں جائے گا, تو کیا آپ اپنے آپ کو ان کی سب ملا کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو اہل بیت نے جہنم سے دوری کا سوال کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ جہنم انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے. جہنم در حقیقت انسان کے پاکیزہ پاک ہونے کے عمل کو طولانی کر دیتی ہے. جو انسان گناہ کر کے جہنم میں جائے گا, جتنے زیادہ گناہ ہوں گے وہ اتنا ہی دیر میں پاک ہوگا. اس لیے جہنم سے نجات مانگی گئی ہے کہ خدا جہنم میں نہ جائیں, یعنی گناہ کم کریں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیری بارگاہ میں, اہل بیت کی بارگاہ میں, انبیاء کی بارگاہ اقدس میں ہم جلدی پہنچ سکیں. اس بنا پر جہنم سے خلصنا من النار یا رب, جوشن غبیری جو کہتے ہیں, اس وجہ سے کہتے ہیں تاکہ ہماری صلاحیت مردہ نہ ہو جائیں. وہ الا صرف جہنم کا سوال کرنا کہ خدا میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں, تو یہ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہم نے. بات تقریباً میں چاہتا ہوں کہ اس کو کھول کے بیان کروں, انشاءاللہ کہ وعدے ہو گئی ہوگی. درود بھیجے محمد وال محمد کا. تو اس ایمان, مستحکم ایمان کے بعد, اس لیے حدیث میں کہ جو کسی دوست کی وجہ سے, کسی ساتھی کی وجہ سے, کسی کے کہنے کی وجہ سے دین اور ایمان میں آتا ہے, جیسے ہی وہ لوگ نکلتے ہیں یہ بھی رستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن جو عقل اور دلیل کی بنیاد پر, افکار و نظریات کے استحکام کی بنیاد پر دین میں آتا ہے, افراد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ دین نہیں چھوڑتا. اور لوگوں کے کہنے کی وجہ سے حسین کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے, اور لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے حسین کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے, بلکہ اور اپنے عقیدے, اپنے ارادے اور اپنے نظریات کی بنیاد پہ شامل ہوئے تھے. ہزاروں کا لشکر حسین کے مخالف تھا, لیکن اپنے نظریات کی, اپنے عقائد اور ایمان کی بنیاد پر حسین کے لشکر میں شامل ہونے والا اور حسین سے جدا ہونے والا نہیں تھا. اس لیے خدا نے کہا کہ یہ پاکیزہ زندگی تمہیں ملے گی. پاکیزہ زندگی ملے گی یعنی تم حیات پاکیزہ کے مالک بنو گے. حیات پاکیزہ صرف اس دنیا میں نہیں ہے, ادھار کا سودا نہیں ہے. نماز اور روزہ, نماز پڑھیے ثواب ملے گا, روزہ رکھیے ثواب ملے گا, مرحومین کے لیے صدقہ دیجیے ثواب ملے گا, افطار کرائیے ثواب ملے گا. ثواب ملے گا نہیں, ثواب مل رہا ہے. ہماری پوری قوم کو ثواب کے چکر میں لگا دیا, پوری قوم ثواب کے چکر میں لگی ہوئی ہے اور اصل مقصد کو بھول گئی ہے. تربیت جو روح کی تربیت کا نام تھا, جو اخلاق کی تربیت کا نام تھا, کسی نے پوچھے ثواب, بھائی ثواب ہوتا کیا ہے؟ علماء اخلاق نے فرمایا ثواب ثوب سے ہے. ثوب عربی زبان میں لباس کو کہا جاتا ہے. لباس ہمیشہ انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کوئی عمل بجا لاتے ہیں, یہ ثواب کا کام کیا ہے, یعنی یہ اب آپ کی روح کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیوستہ ہو گیا, یہ ثواب ہے. ثواب ملے گا نہیں, ثواب مل رہا ہے. نماز کا ثواب ٹھیک ہے کہ حقیقی اجر وہاں ملے گا, روزے کا حقیقی اجر وہاں ملے گا, آنکھوں کو نامحرم سے پاکیزہ کیا وہاں ملے گا, زبان کو گناہوں سے بچایا اجر وہاں ملے گا, حقیقی اجر, حقیقی ثواب وہاں ملے گا. لیکن اس کے اثرات اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. خدا نے یہ کہا کہ یہ پاکیزہ زندگی تمہیں ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ملے گی, تو اسی دنیا میں اس کے آثار نمودار ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ گناہوں میں زندگی بسر کریں اور وہاں پر ہمیں پاکیزہ زندگی ملے گی, نہیں ہو سکتا. بلکہ پاکیزہ زندگی کے آثار اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. انسان کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں, انسان کی زبان پاک ہوتی ہے, انسان کا قلب پاک ہوتا ہے, انسان کے کان پاک ہوتے ہیں, انسان کا ضمیر پاک ہوتا ہے, انسان کے فکر و عقل و نظریات پاک ہوتے ہیں, انسان کا گھر پاک ہوتا ہے, انسان کا بدن پاک ہوتا ہے, انسان کی گلی تمیز والی ہوتی ہے, انسان کا شہر پاکیزہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب میں اپنے آپ کو پاک کر کے بیٹھی ہوں کہ جناب میں پاک ہو گیا, بلکہ انسان اپنے معاشرے سے مربوط ہے. سوشل اینیمل ہونے کے تحت انسان اپنے معاشرے سے مربوط ہے. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جناب جھاڑو دی اور سارا کچرا جو ہے وہ گلی میں جا کے پھینک دیا, گھر صاف ہو گیا الحمدللہ. شہر گندا ہو رہا ہے, اس کے جواب کون دے گا؟ گلیاں نجس ہو رہی ہیں, اس کے جواب کون دے گا؟ ہمارے یہاں جو وہ 3 فٹ کی نالی نکال دیتے ہیں, سارا گندا پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے, گھر صاف ہو گیا, بہت تیر مارا آپ نے, گھر صاف ہو گیا. اس لیے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ وہ اس پائپ کو جو گھر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے اس کو لے کر زمین تک آتے ہیں, تاکہ اور کسی نالی تک پہنچاتے ہیں, کسی ایسے نکاسی کے انتظام تک پہنچاتے ہیں تاکہ شہر گندا نہ ہو. اپنا گھر صاف کر کے آپ نے بہت تیر مارا, شہر کو گندا کر دیا, گھر کا سارا کچرا نکال کے آپ نے باہر پھینک دیا, گھر میں جناب افطاری ہوئی آپ نے دسترخوان لیا اور کھڑکی سے ایسے کر کے جھاڑ دیا, جناب بہت تیر مارا آپ نے, بڑا نظافت کی آپ نے, نظافت و نصف من الایمان, کے نظافت آدھا ایمان ہے آپ نے کہہ دیا. خوب کیا کیا آپ نے؟ کچھ نہیں کیا, آپ نے شہر کو گندا کیا. تو خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ پاکیزہ زندگی تمہیں آخرت میں ملے گی, لیکن اس کے اثرات اسی دنیا سے ظاہر ہوتے ہیں. اسی دنیا میں تم کو پاکیزہ زندگی کے اثرات میں تمہارا عمل پاک ہوگا, تمہاری آنکھیں پاک ہوں گی, تمہارا دل پاک ہوگا, تمہارا ضمیر پاک ہوگا. کیا کریں؟ اپنی آنکھوں کو پاک کریں. کیا کریں؟ گناہوں سے بچائیں, نامحرم سے بچائیں, کانوں سے بچائیں, کانوں کو بچائیں, زبان کو بچائیں, پریکٹس کریں. روزے میں نکلتے ہیں, کبھی کوئی گناہ کی بات کر رہا تھا, بھائی روک دو, ابھی کوئی نامحرم آ رہی, انسان بچ جاتا ہے. اسی چیز کو جو 16 گھنٹے آپ نے پریکٹس کی ہے, زندگی کے باقی دنوں میں بھی پریکٹس کریں, باقی اوقات میں بھی پریکٹس کریں. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا حاجی وہ نہیں جو مکے جائے وہ حاجی ہو, حاجی وہ ہے جو مکے سے واپس آ کر گناہوں سے بچا رہے وہ حاجی ہو. روزے دار وہ نہیں جو رمضان میں روزہ رکھے گناہوں سے بچ جائے, بہت اچھی بات ہے پریکٹس کیا آپ نے. حقیقی روزہ دار وہ ہے جو ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اپنے شب و روز کو روزے کی طرح گزارے, آنکھوں کو گناہوں سے بچائے, زبان کو گناہوں سے بچائے, ہاتھ و پیر کو گناہوں سے بچائے, کانوں کو گناہوں سے بچائے, تب جا کر اس کو پاکیزہ زندگی ملے گی. یہ خدا کی روحانی نعمت ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس روحانی زندگی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس روحانی کی زندگی کو حاصل کرنے کے جو مقدمات ہیں ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہر میں تعجیل فرما, حاضرین محفل بانیوں نے محفل کی دینی دنیاوی جائز حاجات قبول فرما. اکثر نوجوان ہیں, ان کی تعلیم میں کامیابی کے لیے, ان کے ازدواج و مسکن کے لیے, ان کی ملازمت کے لیے دعا فرمائے. خداوند عالم ان کی مشکلات کو حل فرما. خداوند جب اولاد ہونے اولاد صالحہ عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا ادا فرما, جن کی شادی میں جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما. خداوند ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے پاکیزہ گھرانوں کو وجود میں لانے کی توفیق عطا فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ, تین دفعہ سورہ اخلاص امام زمانہ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے تمام مرحومین, تمام اہل بیت, تمام ائمہ طاہرین اور تمام انبیاء کے لیے تلاوت فرمائے.